أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے 10 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات، ان کی تاریخ کے ادوار کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اس قرآن حکیم کی عظمت کہ یہ قرآن ہم نے کس لیے نازل کیا، یہ کیا رہنمائی دیتا ہے. اور جیسا کہ یہاں اکثر و بیشتر یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے خطابات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر بھی وہی حالات اور واقعات آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے یا ایک جوتی دوسرے جوتے کی مشابہ ہوتی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حکم کیا بنی اسرائیل کو، کتاب میں یعنی تورات میں یہ باتیں لکھ دی تھی کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد برپا کرو گے اور تم بہت ہی زیادہ سرکشی جو ہے کرو گے، حد سے گزر جاؤ گے، اور جب ایسی روش اختیار کرو گے اور اس میں پھر ہمارا پہلا جب وعدہ آئے گا تو تمہارے اوپر ہمارے بندے جو ہے وہ آئیں گے جو بہت ہی جنگجو ہوں گے اور تمہارے آبادیوں میں گھس جائیں گے، تمہارے حلیے بگاڑ دیں گے. اور یہ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا گیا، یہ وعدہ ہو کر رہے گا. ان کی تاریخ کے اندر بھی اسی طرح پھر ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کی، اپنی من مرضیاں شروع کر دی، اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا، رسولوں کی لائی ہوئی باتوں کا انکار کر دیا، تو پھر غیر قوموں کے ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آ کر انہوں نے کبھی اشوریوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، کبھی بخت نظر نے نبوکڈنظر نے ان کے اوپر حملہ کیا، 600,000 کو قتل کر دیا، 600,000 کو وہ قیدی بنا کر لے گیا، کبھی ٹائٹس رومی نے ان کے اوپر حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، اور آج تک وہ مسمار ہی چلا رہا ہے۔ اور اسی دوران اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں پھر جو ہے اگر تم رجوع کرو گے، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تو میں تمہیں پھر دنیا میں سربلندی عطا کروں گا۔ تو اسی میں پھر یہ ہے کہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بھی عطا فرمائی، کبھی مکابی حکومت ان کی قائم ہو گئی اور جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، لیکن جب پھر وہ عیاشیوں میں اور بدماشیوں میں پڑ گئے، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ان عذابوں کو یا عذاب کے ان کوڑوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے، غیروں کے ذریعے سے ان کے اوپر بھیجے تھے، ان کو وہ بھول گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم کرو گے اس طرح تو ہم بھی تمہارے ساتھ ویسی ہی روش اختیار کرو گے۔ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر وہ رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم بھی پھر اسی طرح کرو گے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے، یعنی اگر پھر پرانی روش پر آؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ وہی سخت معاملہ کریں گے، تمہارے اوپر غیروں کو مسلط کر دیں گے، تمہاری تباہی اور بربادی کا ہم سامان کر دیں گے۔ اور یہ وہ قوم تھی جسے اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور جو اپنے آپ کو اللہ کی لاڈلی قوم کہتی تھی، اور جو یہ سمجھتے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں اور اس کے چہیتے، اللہ کے بیٹوں جیسے اور اس کے چہیتے ہیں، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اللہ نے یہاں واضح فرما دیا کہ ہم نے یہ بات پہلے ہی کتاب کے اندر لکھ دی تھی کہ اگر تم اس طرح کے معاملات کرو گے تو پھر ہماری پکڑ بھی بہت شدید ہوگی، اور خاص طور پر اس قوم کے اوپر کہ جو اللہ کی منتخب کی ہوئی قوم ہوتی ہے، جسے اللہ انتخاب فرماتا ہے، جیسے ہماری اس امت کو پھر اللہ نے فرمایا ہواجتباکم، اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اور چنا ایک خاص مقصد کے لیے جاتا ہے، تو جب اس مقصد کو وہ قوم یا وہ امت کھو دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دیگر لوگوں سے زیادہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، رب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، لیکن اگر تم یہ معاملہ کرو گے تو میں بھی پھر۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور بے شک یہ قرآن ہے جو راہ دکھاتا ہے اس طرف جو بہت ہی سیدھی راہ ہے، صحیح راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، دنیاوی اور اخروی نجات و فلاح کے راستے کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو پہلی کتابیں تھیں اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان میں بھی ہدایت تھی، روشنی تھی، تورات کے بارے میں بھی کہا فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی اور روشنی تھی، انجیل کے بارے میں بھی کہا، لیکن یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر جب تحریف ہو گئی، جب انسانی مزاج اور انسانی خواہشات اور انسانی تصورات اس کے اندر شامل ہو گئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ اللہ کی جو دی ہوئی باتیں تھی وہ نہیں رہی، گڑبڑ ہو گئی۔ تو اب اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی مہیمن بنا کر نازل کر دیا اور فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، اب الہدا مکمل رہنمائی بنا کر اس قرآن کو اللہ نے نازل کر دیا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو صحیح اور ٹھیک راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اہل ایمان کو، وہ اہل ایمان کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب ان کو بھی کہہ دیا، بنی اسرائیل کو بھی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت، اس کی نظر عنایت تمہارے اوپر ہو تو یہ راستہ ہے قرآن کا راستہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاؤ، ان پر ایمان لے آؤ اور اس قرآن کے راستے پہ چل پڑو تو تمہارے اوپر بھی میری رحمت ہوگی۔ اور اسی طرح اس قرآن کے بارے میں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اب اس پر چلو گے تو تمہارے لیے رہنمائی، تمہارے لیے کامیابی ہوگی. اور اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور مسلم شریف میں روایت ہے، روایت کیا ہے اس کو، کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، کہ بے شک اب اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دے گا، رسوا کر دے گا، زوال میں مبتلا کر دے گا. تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج اگر امت کی یہ کیفیت ہے جس سے ہم دوچار ہیں، یا اس سے پہلے بھی بڑا عرصہ ہمارے اوپر بھی یہی کیفیت رہی، عروج آئے، زوال آئے، اور پھر جو ہے اس وقت مسلسل جس مصیبت اور پریشانی اور ابتلاءات کے اندر یہ امت مبتلا ہے، تو کیا اس کی وجہ یہی تو نہیں کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا ہو؟ اس طرف توجہ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. جیسے اقبال نے بھی کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی غور کیا اس بات پہ، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، کبھی جو ہے تم اتنے عروج پر تھے اور آج تم ہے اس زوال کی انتہا کو کیوں پہنچ گئے، کبھی اس پر غور کیا، سوچا؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں رمضان المبارک میں پہلا جمعہ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا تھا، خطاب فرمایا تھا، اور اس میں روزہ رمضان اور قرآن کی تاریخ اور اس کے حوالے سے اس کی فضیلت اور عظمت یہ بیان کی تھی. اور چونکہ اگلے ہی روز یہاں وہ جو ہے تھا وہ زلزلے کا جو معاملہ ہوا اور یہ جو آفت آئی ہے، اور اس کے بعد جو جمعے دو یہاں ہوئے اس میں ایک میں چونکہ میں حاضر ہوا تھا تو جو بھی گزارشات تھی اس ضمن میں میں نے کی تھی، اور پچھلا جمعہ جو ہے وہ امیر تنظیم اسلامی محترم عاقف صاحب نے اسی کی یعنی رہنمائی اور وضاحت قرآنی ہدایت کے حوالے سے ہمارے سامنے بیان کیا تھا. تو آج میں نے یہ مناسب سمجھا، ویسے تو یہاں آج بھی جمعہ جو ہے وہ بانی تنظیم نے پڑھانا تھا لیکن ان کی طبیعت ناساز تھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جس کی وجہ سے میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے. تو جو بھی اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خیر ہے اسے ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دراصل جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری تاریخ جو ہے عروج و زوال اس کے اوپر بھی آتے رہے، اور اس وقت امت کے اوپر جو بھی کیفیت ہے ڈپریشن کا یا اس وقت جو ہم جس کے اندر مبتلا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارا جیسے میں نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا رخ اگر درست ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعتاً اپنی نظر عنایت ہمارے اوپر فرما سکتے. تو میں بھی یعنی یہ جو تاریخ ہے اسلام کی اور رمضان المبارک کے حوالے سے کہ جب ہم دین پر کاربند تھے اس وقت مسلمانوں نے جو عروج حاصل کیا ہے، یہی رمضان المبارک کہ جس میں آج گزشتہ چند سالوں سے ہمارے اوپر جو بھی معاملات آ رہے ہیں وہ میں آخر میں عرض کروں گا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جسے عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں ذکر و اذکار، عبادات، نمازیں اور جو ہے وہ نوافل اور روزے کی سعادت حاصل کرنا ہی ہے، لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان صحابہ کرام سے لے کر ہماری تاریخ کے دیگر جو ادوار گزرے ہیں کیسی رمضان المبارک میں کتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں جو مسلمانوں نے حاصل کی. اصل وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے اس مشن کو سامنے رکھے ہوئے تھے، اور چونکہ آج ہم اس مشن کو بھول گئے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کس لیے چنا تھا، ہوا جتباکم کس لیے تھا، اس نے تمہیں کس لیے چنا تھا، تاکہ پوری دنیا پر اس دین کو غالب کیا جائے، اللہ کی اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچا دیا جائے. اور صحابہ نے اور تابعین نے اور ہمارے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں انہوں نے اس معاملے کو سمجھا، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے مسجد نبوی کی نمازوں کا ثواب کو چھوڑا، خانہ کعبہ کی نمازوں کا جو ہے وہ ثواب کو چھوڑا، اور کہاں کہاں پھر وہ اللہ کی راہ میں نکلے، اور کہیں دعوت دیتے ہوئے، کہیں جنگ کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے، حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بزنس کرتے ہوئے بھی نکلے، کاروبار کے لیے بھی گئے. اب ظاہر ہے انڈونیشیا اور ملائیشیا تک کوئی فوجیں تو نہیں گئی، لیکن اسلام وہاں تک بھی پہنچا، اثر کسی کے ذریعے پہنچا نا. تو چاہے کوئی کاروباری تھا، چاہے کوئی مجاہد تھا، چاہے وہ مبلغ تھا، اس کے سامنے یہ مشن تھا کہ یہ دین پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں یہ ہمارے کاندھے پر ذمہ داری ڈال کر گئے ہیں، جب انہوں نے پوچھا تھا الہ البلغ تو لوگوں بتاؤ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا, تو بیک زبان 124,000 کبو بیس جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کا حق ادا کر دیا, نصیحت و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, آپ نے اندھیروں کو مٹا دیا, جہالت کو ختم کر دیا. تب آتا ہے کہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فاشہ, اللہ گواہ رہے, تین دفعہ آپ نے یہ دہرائی بات کہ جو میرے ذمہ داری تھی میں نے اسے پوری کر دیا. اور تب آپ نے فرمایا فل یبلغ الشاہد الغائب, جاؤ آج جو یہاں موجود ہو تمہاری ڈیوٹی ہے ان تک دین پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں. اگر وہ اس ذمہ داری کا احساس نہ رکھتے تو کبھی بھی میں اور آپ آج مسلمان نہ ہوتے. تو انہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا, لہذا بہت سے مارکے بہت سے سفر انہوں نے اسی رمضان المبارک کے اندر کیے. لیکن جب ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں نے اسی رمضان میں ہمارے اوپر جو ہے وہ چڑھائیاں شروع کر دی. تو میں عرض کروں گا کہ کیوں اس مہینے کو خاص طور پر آج امریکہ بھی ہے جو اس کا انتخاب کرتا ہے. تو سب سے پہلے وہ واقعات یا تاریخی حوالے کہ جس میں مسلمانوں نے رمضان المبارک کے اندر فتوحات کا جو ہے وہ حاصل کی, اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, اور اسی کو اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج جب ہم جن کا ذکر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اتنی عروج اور اتنی عزت اور اتنی بلندی عطا فرمائی تھی, تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ اس لیے معزز تھے زمانے میں کہ وہ حقیقی مسلمان تھے. اور آج اگر تم پریشان ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے. اور اسی کو وہ دوسرے انداز میں کہتے ہیں کہ خار از مہجور یہ قرآن شدی, آج جو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں تو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. شکوا سنجے گردش دورا شدی, اور شکوا یہ کرتے ہیں کہ جی زمانے کی گردش ہے, یہ ہے وہ ہے. اے شبنم برزمی افتندائی, اے مسلمانوں آج تمہاری مثال اس اوس اور شبنم کی طرح ہے کہ جب انسان صبح چلتا ہے گھاس کے اوپر تو وہ جو اوس اور شبنم پڑی ہوتی ہے رات کو تو وہ انسان ہمارے پاؤں کے نیچے مسلی جاتی ہے. آج مسلمانوں کی مثال اس اوس اور شبنم کی طرح ہے. اے چو شبنم برزمی افتندائی, در بغل داری کتاب زندائی, حالانکہ تمہاری بغل میں اللہ کی یہ زندہ کتاب موجود ہے, یہ زندہ معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تم ذلیل و خوار ہو. تو شکوہ جو ہے یہ نہ کرو, بلکہ شکوہ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم زوال کے اندر مبتلا ہو گئے. رمضان المبارک انسانیت کی رہنمائی کے لیے اسی مہینے میں, جیسے ہم جانتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اسی رمضان المبارک میں قرآن حکیم نازل ہوا. لیکن مسند احمد اور ابن مردویہ کی روایت کے مطابق یہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحف ابراہیم و موسیٰ کہا گیا نا سورہ اعلیٰ کے اندر, وہ عطا فرمائے گئے. اور اس روایت کے مطابق تورات رمضان کی 7ویں تاریخ کو اللہ نے نازل فرمائی, اور انجیل رمضان کی 13ویں تاریخ کو. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کا نزول جو ہے وہ 27ویں یا اس روایت کے مطابق 25ویں رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو یہ رمضان المبارک کی عظمت جو ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نہ صرف قرآن حکیم بلکہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی. اور یہ حوالہ جو ہے وہ دیا ہے یسألونک فی الدین والحیاء, یہ کتاب ہے جو ڈاکٹر احمد الشرباسی نے لکھی ہے, انہوں نے اس روایت کا جو ہے اس کے اندر حوالہ دیا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رمضان المبارک جہاد اور فتوحات کا مہینہ رہا ہے مسلمانوں کے لیے, جہاں آج بہت سی آزمائشیں اور مشکلات اور ہماری شکستیں اور ہماری جو ہے وہ تباہیاں رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ جو ہے اکثر و بیشتر گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھتے ہیں. لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو عزت سے سرفراز کیا تھا, نوازا تھا, تو وہ جو ہے وہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اور سب سے پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور چونکہ ہجرت کے دوران ہی اللہ نے یہ حکم دے دیا تھا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر کہ آج ان کو اجازت دے دی گئی جن پر ظلم ہوا تھا کہ اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے قتال کرے. ابھی ہجرت کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ 13 سال مکے میں مسلمانوں کے ساتھ ہر قسم کا تشدد ہوا. صحابہ کو آپ کے سامنے شہید کیا گیا, آپ کے اوپر جو ہے وہ ہر قسم کا تشدد ہوا اور آپ کے اوپر جو ہے وہ گندگی پھینکی جاتی رہی, آپ کے کپڑے میں گلے میں جو ہے وہ بل ڈال کر کپڑے کو بل دیے گئے. لیکن دوران سفر ہجرت جو ہے اللہ نے یہ آیات نازل کر دی. لہذا مدینہ پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے 6 مہینے میں, یہاں چونکہ وہ منہج کے حوالے سے اکثر و بیشتر بیان کیا جاتا رہا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی, آپ نے مواخات قائم کی, انصار و مہاجر کو بھائی بھائی بنایا اور دیگر قبائل سے آپ نے معاہدے کیے. تو اس کے بعد پھر آپ نے مہمیں بھیجی اور جو مسند سیرت کی کتابوں میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے آپ نے 8 مہمیں ہیں جو بھیجی, اس میں 4 میں آپ خود گئے ہیں اور 4 میں دیگر صحابہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا ہے. اور اس میں ایک واقعہ آتا ہے رمضان المبارک میں ہی کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بحر احمر کے ساحل کے قریب 30 سواروں کا یہ سریا جو ہے وہ بھیجا ہے, چونکہ اس میں آپ خود نہیں تھے اس لیے ہم غزوہ نہیں سریا کہتے ہیں اس کو. اور اس نے جا کر ابو جہل کا جو قافلہ جا رہا تھا حکم یہ تھا کہ اس کو روکنا ہے جو شام کی طرف جا رہا تھا. بہرحال یہ الگ بات ہے کہ وہاں کے جو قبیلے کا سردار تھا اس نے یہ جنگ نہیں ہونے دی اور صلح صفائی جو ہے وہ کروا دی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی یہ 7 تاریخ تھی رمضان المبارک کی جب آپ نے بھیجا. اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے اللہ نے قرآن کو کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى و بینات من الھدى والفرقان, کہ یہ ہدایت کی واضح نشانی ہے اس کے اندر اور یہ حق اور باطل کو واضح کرنے والی کتاب ہے. اسی طرح ایک مارکہ رمضان المبارک میں پیش آیا جسے رب نے کہا یوم الفرقان. یہ یوم الفرقان تھا جس میں حق اور باطل واضح ہو گیا, کیونکہ اسی رات ابو جہل نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ کل اس کو ذلیل کر دے جس نے ہمارے رشتے ناطے کاٹے. نعوذ باللہ, اس کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی وجہ سے رشتے ناطے کٹ گئے, بہن بھائی سے کٹ گیا, باپ بیٹے سے علیحدہ ہو گیا, چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, یہ کافر تھے. تو اس نے یہ دعا کی اللہ سے کہا کہ اللہ کل اس کو ذلیل کر دے جس نے ہمارے رشتے ناطے کاٹ دیے. اور چونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کل واضح پتہ چل جائے کہ تو کس کے ساتھ ہے, تو اللہ نے کہا کہ پھر آپ دیکھو فیصلہ میرا آ گیا میں کس کے ساتھ ہوں. اور یہ بدر کی جنگ ہے کہ جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آئی. اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کتنے تھے, 313 تھے. ایمانی قوت اور جذبے کے سوا کیا تھا ان کے پاس؟ چند تلواریں تھیں, چند نیزے تھے, چند گھوڑے تھے, اونٹ تھے, یعنی ظاہری اسلحہ تو نہیں تھا, لیکن وہ ایمانی قوت اور جذبہ جو اسلام نے ان کے اندر محمد رسول اللہ نے پیدا فرما دیا تھا وہ لے کر میدان میں آئے تھے. اور اسی کو پھر اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. لیکن ضرورت یہ ہے, کیونکہ ہم نے تو بس یہی سمجھا کہ بس اس میں ذکر و اذکار ہے, بس یہ کر لیا تو رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے تراویح پڑھ لی, تلاوت کر لی, اس کا حق ادا ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت عرصہ غلامی کے جو ہے غلامی کے ادوار سے گزر کر آئے, ہمارا ذہن اونچا اٹھتا ہی نہیں ہے, ہمارے تصورات کسی بلندی کو چھونے کے قابل نہیں رہے. اور غلامی کے اثرات جب انسان کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں تو پھر یہی ہے جو مصر میں انہوں نے نکل کر غلامی سے نجات دلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں لے کر آئے تھے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہاں تمہیں ہر نعمتیں مل رہی ہے, من اور سلوہ مل رہا ہے, سارا کچھ مل رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں جو ہے وہ چٹکارے چاہیے, ہمیں سبزیاں چاہیے, گیہوں اور گندم چاہیے اور یہ سب کچھ چاہیے. اور جب انہوں نے کہا کہ اب چلو اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے حملہ کرو, جنگ کرو, اللہ کی راہ میں اٹھو, تو چونکہ ذہن اتنے پست ہو چکے تھے انہوں نے کہا فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ جاؤ تم جاؤ, تمہارا رب جاؤ, تم لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے, ہم نہیں جا سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس قوم کو وہی صحرا کے اندر بھٹکاتا رہا. یتیہون فی الارض 40 سنا, 40 سال تک وہ قوم بھٹکتی رہی, یہاں تک کہ ان کی پہلی جو نسل تھی وہ مر گئی اور نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھی, اور بہت عرصے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ جنگ کی اور اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس میں صحابہ اکرام نے جو ہے وہ یہ فتح جو ہے وہ حاصل کی ہے, جسے اللہ نے یوم الفرقان کہا, حق اور باطل کو واضح کر دینے والا دن, جس میں پتہ چلا کہ حق کس کے ساتھ ہے, اللہ کس کے ساتھ ہے اور کون باطل پر ہے. اسی طرح 8 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام غزوہ تبوک سے فتح اور نصرت سے ہم قرار ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, اور آپ نے اپنی اس جنگی نقل و حرکت سے رومی افواج کو مرعوب کر دیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ صرف 30,000 کا لشکر لے گئے تھے سن 9 ہجری میں, اور سامنے سپر پاور تھی اس وقت کی کیسر روم, اور لاکھوں کا لشکر اس کے پاس تھا, اور اس وقت حالات یہ تھے جو سورہ توبہ ہم اگر پڑھے اور اس کا مطالعہ کریں کہ یہ پہلے 1 سال قحط پڑا ہوا تھا مدینہ میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب چلیں گے, فصلیں تیار تھیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو کاٹنے کی بھی نوبت نہیں آئی, چلیں گے اللہ کی راہ, نکلیں گے. سخت گرمی تھی, حالات اتنے سخت تھے کہ 6-6 صحابہ کی باری جو ہے وہ ایک سواری تھی ان کے پاس, 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور تھی. یہ سارا سفر کیا, اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یعنی وہاں جا کر 40 تقریباً 20 دن تک آپ نے محاصرہ کیے رکھا, بیٹھے رہے تبوک کے میدان پر مقام پر, ارد گرد کے تمام قبائل کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے کیے, لیکن کیسر روم آپ کے خلاف نہیں آیا, میدان میں نہیں اترا. اور ظاہر بات ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح اور نصرت سے ہم کنار ہو کر مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے ہیں اور اپنی جنگی نقل و حرکت سے رومی افواج کو مروب کر دیا, اس طرح پھر جو ہے وہ تیزی سے مسلمانوں کی دعوت جو ہے وہ دیگر قبائل کے اندر پھیل گئی. اسی طرح وہ مکہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا, آپ نے ہجرت پر مجبور کیا, یہ بھی 13 رمضان المبارک 8 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں مکہ سے, مدینہ سے, اور اتنی جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے انتہائی رازداری رکھی کہ 10,000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں اور مکے تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن مکے والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ چڑھائی ہو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ جس میں مکہ فتح ہوا, اور جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہم جانتے ہیں کہ پہلا کام جو آپ نے کیا کہ وہ جو بت پڑے ہوئے تھے 360 ان سب کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور کہا جال حق و زہق الباطل, حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا, ان الباطل کان زہوقا, اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا. تمام لوگوں کو کہا کہ سب کو معافی دے دی اور پوچھا کہ مکے والو آج تم میرے بارے میں کیا خیال کرو گے, کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ بھی بڑے کریم انسان ہیں, عظیم انسان ہیں, آپ کے باپ بھی بڑے عظیم انسان تھے. کہا کہ جاؤ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تصریب علیکم الیوم, تم پر کوئی گرفت نہیں, کوئی سختی نہیں, تم سب انتم الطلقاء, تم سب آزاد, معاف کر دیا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اسی طرح 13 رمضان المبارک 15 ہجری امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین گئے, اور اس سے پہلے شام کا علاقہ فتح کرنے کے لیے مسلمان افواج خوریز جنگیں جو ہے وہ کر چکی تھی, علاقہ فتح ہو چکا تھا, لیکن بیت المقدس کی چابیاں جو ہے انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کا خلیفہ نہیں آئے گا, خلیفہ وقت, اس وقت تک ہم چابیاں آپ کے حوالے نہیں کریں گے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں اس درویش بادشاہ کی جو ہے نشانیاں ہیں کہ جو آ کر یہ فتح کرے گا, جس کو ہم چابیاں دیں گے تو ہم دیکھیں گے تو پھر دیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سفر جو انہوں نے کیا تھا, ایک غلام آپ کے ساتھ ہے اور پھر باریاں مقرر کی کہ باری باری ہم جو ہے وہ اونٹنی پر سوار ہوں گے, اور جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو باری آپ کے اس غلام کی جس کا نام اسلم تھا اس کی باری آ گئی. اس نے کہا جی اب تو وہ لوگ قریب آ گئے, آپ بیٹھ جائیے. تو غصے سے ڈانٹ کر کہا کہ نہیں, باری تمہاری ہے, تم بیٹھو. اور پھر وہاں کے جو کمانڈر تھے عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امین ہذہ الامہ، اور جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کا وقت قریب آیا تھا تو کہا تھا کہ اگر آج عبیدہ ابن جراح زندہ ہوتا تو میں بغیر کسی مشورے کے اسے مسلمانوں کا امیر جو ہے خلیفہ مقرر کر جاتا، چونکہ وہ اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے. یہ وہاں کمانڈر تھے اور انہوں نے جا کر جلدی سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہاں کے لوگ بڑے نفیس ہیں، نفاست پسند ہیں، بڑا جو ہے وہ رکھ رکھاؤ والے ہیں، بڑا لباس اچھا پہنتے ہیں، اور آپ سفر سے آئے ہیں، آپ کا لباس بھی جو ہے وہ ظاہر ہے سفر کے آثار ہیں اس کے اوپر، اور پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، تو ذرا آپ کپڑے بدل لیجیے. تو یہ تھا وہ عروج عزت. اور آپ نے بتایا کہ ہمیں عزت کیسے ملی تھی، مال و دولت سے نہیں ملی تھی، رکھ رکھاؤ سے نہیں ملی تھی. فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، اے عبیدہ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی اسلام کی بدولت، اس لباس کی وجہ سے نہیں دی تھی. لہذا وہ داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی وہ جو بڑا ان کا پادری تھا بطریق تھا، اس نے دیکھتے ہی چابیاں آپ کے حوالے کر دی. ہاں یہی نشانیاں تھیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. اور پھر آتا ہے کہ جب آپ اس بطریق نے یا اس جو بڑا ان کا پادری تھا اس نے وہ چابیاں آپ کے حوالے کر دی، اور آپ پھر شہر میں داخل ہوئے. اور داخل یہ ہے اسلام، مکے میں اللہ کے نبی داخل ہوئے جنہوں نے اتنا عرصہ آپ کو تنگ کیا تھا، آپ کے ساتھ خلاف جنگیں لڑتے رہے، ہر قسم کی سازشیں کرتے رہے، لیکن جیسے ہی آپ مکے میں داخل ہوئے کہا سب کو معاف کر دیا. ادھر امیر المومنین بیت المقدس کی چابیاں لے کر شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہوتے ہی آپ نے رہنے والوں کے لیے ان کی جان و مال کی امان لکھ کر دے دی کہ سب کو معاف کر دیا، سب کی عزت اور سب کی جان اور مال کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. بلکہ اسی میں واقع آتا ہے کہ پھر انہوں نے پادریوں نے اپنے چرچ کو چرچ تھا اس کا معائنہ کروا رہے تھے، وزٹ کروا رہے تھے، اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا جی یہیں پڑھ لیں آپ نماز. کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے، لیکن اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو پھر یہ چرچ نہیں رہے گا، بعد میں مسلمان کہیں گے کہ یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی، تو یہ تمہاری عبادت گاہ ہے، اس کی ہم پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے، یہ تمہاری رہے گی. تو یہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہوا، اور یہی رمضان المبارک تھا. یہی میں نے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی غور کیا کہ یہ عروج ہم نے کب پایا تھا، کیسے پایا تھا، کہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اور 20 ہجری کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے عہد میں ہی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، مصر فتح ہو گئے، جو بہت ہی متمدن اور بہت ہی جو ہے وہ یہ ملک تھا مصر، اس کو فتح کر لیا. 23 رمضان المبارک اور 31 ہجری امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایرانیوں پر مکمل، چونکہ یہ فتح تو ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی، لیکن مکمل جو فتح اس کی ہوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ 23 رمضان کا واقعہ ہے 31 ہجری. اور اس میں جو ان کا سپہ سالار اور بادشاہ یزدگرد تھا وہ ہلاک ہو گیا. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ یکم رمضان 91 ہجری کو طریف بن مالک نے وہ جو تنگنائے ہرکل کہلاتی ہے، جو بعد میں جبل الطارق کے نام سے کہلائی ہے، اس کو عبور کیا اور اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ سپین میں اترا. اور یہی اس کا پہلا عمل تھا کہ جس جو ایک بڑے غزوات کی تمہید بن گیا، اور جس کے بعد پھر طارق بن زیاد نے وہاں جا کر وہ فتح کی ہے، وہ عظیم فتح کہ اپنے چند ہزار ساتھیوں کے ساتھ اس نے جو ہے اتنی بڑی حکومت کو جو ہے وہ فتح کر لیا. چار رمضان 92 ہجری کو مسلمانوں نے طارق بن زیاد کی کمان میں اسپین کے شہر القوت کو فتح کر لیا، اور اسپینی کمانڈر مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا. 10 رمضان المبارک 96 ہجری کا یہ واقعہ ہے جو اگلا میں اب بیان کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے انڈو پاک سے متعلق. محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ نے 10 رمضان 96 ہجری میں راجہ داہر کے خلاف جنگ لڑی، اور بہت زیادہ وہ بڑا اس کا لشکر تھا اور ہاتھیوں کے ساتھ وہ آیا تھا، لیکن یہ اپنے جو ہے وہ چند ہزار ساتھی اور مجاہدین کے ساتھ یہاں آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ بالکل ایک دوسرے علاقے میں آ کر اور دور دراز آ کر یہ جنگ لڑی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. اور یہ بالکل نوجوان تھے اس وقت، جوانی کی عمر میں آئے تھے. اور اس کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اتنے زیادہ ان کا اخلاق اور کردار بلند تھا کہ ہندوؤں نے بعد میں اس کا مورتی بنا کر پوجنا شروع کر. یہ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار تھے کہ ساتھ اگر فتوحات کی ہے تو وہاں کے علاقے کے لوگوں کو اپنے اخلاق سے بھی متاثر کیا، ان کو جو ہے عوام کو تباہ و برباد نہیں کیا. جیسے کہ گزشتہ جمعے کے اندر کسی میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا ایک علاقہ، لیکن اور وہاں جو ہے وہ جزیہ بھی جمع کر لیا گیا، جو بھی تھا مال جمع ہو گیا. جب ان کو محسوس ہوا کہ رومی پھر حملہ آور ہونے والے ہیں تو انہوں نے اس علاقے کا وہ سامان واپس کر دیا، جو کچھ بھی ان سے مال لیا تھا، کہ اب میں شاید تمہاری حفاظت نہیں کر سکوں. تو ان کے اس عمل سے وہ پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح 25 رمضان 584 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قلعہ سکر پر قبضہ کیا اور اس میں موجود صلیبیوں کو نکال باہر کیا، اور اس طرح سلطان نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے ناپاک وجود سے پاک کر کے جو ہے وہ راستہ ہموار کیا. ہم جانتے ہیں کہ 80 سال تک جب صلیبیوں نے مسلمانوں کے اوپر فتح ایک وقت میں حاصل کر لی، اور 80 سال تک بیت المقدس ان کے ہاتھ میں رہا، مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا. لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس جو کرد تھے، یہ صلاح الدین ایوبی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کام کے لیے چنا، اور پھر جو ہے انہوں نے وہاں جا کر یہ فتح کی. لیکن 26 رمضان، یعنی 25 کو تو یہ پہلا قلعہ انہوں نے فتح کیا، اور 26 رمضان کو صلاح الدین ایوبی نے مارکا حطین، جو بہت بڑا مارکا ہوا تھا، بہت بڑا مارکا تھا، اور اس میں جو ہے پھر صلیبیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور اس کا سپہ سالار ارناد کو گرفتار کیا. یہ مارکا ہے جو مشرق وسطی سے صلیبیوں کے خاتمے کا جو آغاز ثابت ہو گیا، ختم کر دیا گیا اس کے بعد. اسی طرح جب تاتاری آئے تھے، اس نے بے شمار مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، لیکن 26 رمضان 658 کو ظاہر بیبرس نے اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے عین جالوت کے مقام پر تاتاریوں سے لڑائی لڑی اور اسے عظیم فتح حاصل ہوئی، جبکہ تاتاریوں کو بہت ہی بری شکست ہوئی. اور یہ تاتاری وہ تھے کہ جن کے آگے کوئی ٹھہر نہیں رہا تھا، ہر ایک کو وہ تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے تھے. اسی طرح اس نے انطاکیہ کے شام میں، انطاکیہ کے شہر پر بھی جو ہے وہ فتح حاصل کی. یہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا کہ جس کی 25 رمضان 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ عزہ، جو ان کا بہت بڑا بت تھا، اسے پاش پاش کر دے. یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ طارق بن زیاد نے جو ہے وہ فتح حاصل کی تھی اسپین کے اوپر، اور حضرات محترم پاکستان سے متعلق تاریخ رمضان المبارک کی، جو یہاں اکثر بیان بھی کی جاتی رہی ہے، کہ 27 رمضان المبارک تھا جب یہ پاکستان مارز وجود میں آیا. جمعہ کا دن 27 رمضان المبارک، 14 اگست 1947، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ موقع دیے، یہ عروج دیا، یہ ملک دیے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے غلطیوں، کوتاہیوں اور اپنی وہی دین سے صرف نظر جو کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا، وقتاً فوقتاً جب ہم بھی کرتے رہے تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملات ہوتے رہے. پاکستان بنا، لیکن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کی تو ٹھیک 25 سال کے بعد ملک دو ٹکڑے ہو گیا. اور اسی طرح پھر آپس کے اندر جو نفاق اور آپس کے اندر جو جھگڑے، لسانی جھگڑے، صوبائی جھگڑے، فرقہ وارانہ جھگڑے پیدا ہو گئے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا. تو پہلے تو میں نے آپ کے سامنے وہ جو کہ تاریخ کے اندر اللہ نے ہمیں عروج عطا فرمایا، فتوحات رمضان المبارک کے مہینے میں. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، اس کے آنکھیں بند کر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کی معیشت، اس کا گزران ہم تنگ کر دیں گے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ در بدر رہیں گے، ٹھوکنے کھائیں گے. وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعمى، اور وہ اس دن کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصيرا، میں تو بڑا دیکھنے والا تھا. قال كذلك، اللہ فرمائے گا اس لیے، اس طرح اتت کا آیات نا فنسی تہا، میں نے تمہیں اپنی آیات دی تھی، قرآن دیا تھا، تم نے اس کو بھلا دیا, تم نے اس کو اپنی پیٹ پیچھے پھینک دیا. جسے اللہ کے نبی نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن, اس قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا, اس کو اپنا امام بنانا, اس کے پیچھے چلنا, پھر تمہیں عزت ملے گی, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ فرمائے گا کذالک اتت کا آیاتنا, ہم نے تجھے اپنی آیات دی تھی, فنسیتھا, تم نے اس کو بلا دیا. وکذالک الیوم تنسا, اور آج تم بلا دیے گئے, آج تمہیں ہم یاد نہیں کریں. اور جیسے اقبال نے کہا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. شکوہ تو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ غیروں کے اوپر جو ہے ان کو ساری سہولتیں ہیں, وہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اوپر عروج ہے, ترقی ہے, غالب ہے, اور ہم محکوم ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم پس رہے ہیں. تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور اس نے کہا کہ تھے وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر پردا ہو, خود کچھ نہیں کرنا, اور اگر کرنا بھی ہے تو باطل کے لیے کرنا ہے, حق کے لیے نہیں کرنا, باطل کا ساتھی بننا ہے, حق کا نہیں بننا, تو پھر یہی کچھ ہوگا. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن نَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ہماری آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہو. اللہ کی آیات واضح نصیحت, مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ, رب کے بعد کے ذریعے سے. فَأَعْرَضَ, اور اس نے اس سے انکار کر دیا. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, پھر ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں, پھر ہمارا انتقام آتا ہے. حضرات محترم, یہ جو آج ہم سنتے ہیں کہ چاہے اس نے بعد میں انکار بھی کر دیا تھا کہ یہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہے, بش نے یہ کہا تھا نا جب یہ افغانستان کے اوپر حملہ آور ہونے لگا, بعد میں اس نے کہا جی نہیں یہ ایسی بات نہیں تھی, اصل میں یہ ان کے وہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ واقعہ صلاح الدین ایوبی کی فتح, وہ صلیبی جنگیں, اور لہذا ہم یعنی میرے ذہن میں جو میں یہ پڑھ رہا تھا یہ پچھلی تاریخ اور اب کے واقعات, کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اوپر بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی وہ سارا معاملہ کیا گیا. عراق کا معاملہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چیچنیا کے اوپر یہ 99 کا واقعہ ہے, اور پھر جو ہے وہ نئی جو ہے وہ آغاز ہونے والا تھا, وہ بھی رمضان المبارک میں جتنی تباہی اور بربادی مسلمانوں کی ہوئی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں ہمارے اوپر یہ جو آفت آئی ہے, یہ جو مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا ہے, یہ زلزلے کی کیفیت سے آئے, دو چار ہوئے رمضان المبارک کے اندر آیا, اور اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں. لیکن یہ اصل میں ہے کیا, اگر تو ان سے ہم عبرت پکڑے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلموں کا ساتھ نہ دیں, اگر ہم ساتھ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرا انتقام آئے گا تمہارے اوپر, پکڑ آئے گی. اور اصل میں یہ کیفیت ہے جس سے آج ہم دوچار ہیں, اور غیر مسلموں کی اور دشمن کی پالیسی یہ ہے کہ جسے وہ گاجر اور چھڑی کی کیفیت جو ہے وہ اسٹریٹجی کہتا ہے, حکمت عملی کہتا ہے, کہ کہیں وہ تھوڑی بہت امداد بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ وہ ہمارے نقصان کے در پہ ہے, تباہی کے در پہ ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے, خود اندازہ لگا لیجئے, چاہے وہ معاشی حوالے سے ہو, چاہے وہ جنگی حوالے سے ہو, ہر معاملے میں وہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کی زیادہ فیور کریں گے, ان کو زیادہ امداد دیں گے, ان کو زیادہ اسلحہ سے مسلح کریں گے. اور کبھی ہمارے اوپر اگر کوئی آفت آئے گی تو اس میں دیکھ لیجئے کہ کتنا تعاون ہوتا ہے. ہاں, وہ جیسے میں نے اپنے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ چاہے غیروں نے بھی تعاون کیا اس کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے, لیکن جو حق اور باطل کا مارکا ہے جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبیس, یہ حق اور باطل کا مارکا ختم نہیں ہوگا, انہوں نے اپنے ذہن سے نہیں نکالا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں تھکے. اور تم اے مسلمانوں اگر ہمت ہار جاؤ گے اور کم دلی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرو گے تو وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں پورے کا پورا تمہارے دین سے ہی ہٹا دیں, ان کی حکمت عملی جو ہے وہ یہی ہوگی. تو لہٰذا یہ ساری معاملات ہمارے سامنے ہیں, ہمارا عروج بھی ہے, ہمارا زوال بھی ہے, اور یہ رمضان المبارک اور اس کا یہ آخری جمعہ جس کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے, اب یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے, اس کے اندر ایک اعلان ہے, ایک پکار ہے. اگر ہمارے وہ کان ہوں جو سننے والے, جسے اللہ نے کہا انہا لا تعمل ابصار, آنکھیں نہیں اندھی ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا, اس سے سوچتے نہیں, ولہم اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں, ولہم آذان لا یسمعون بہا, کان ہیں مگر سنتے نہیں. یہ سارے تاریخ کے واقعات, یہ سارے ہمارے سامنے حالات, یہ ساری ہماری قسم پرسی, یہ ہمارے سامنے ہے, لیکن پھر بھی نہ ہماری آنکھیں کھلے, نہ ہمارے دل کے دریچے کھلے, نہ ہمارے کان کے پردے کھلے. کس لیے؟ حق کو سننے کے لیے. تو یہ پیغام کیا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کس لیے تھا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جائے, تقویٰ تمہارے اندر آ جائے. تو اس حوالے سے یہ تقویٰ اگر تو ہمیں حاصل, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ, اس سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تاکہ ہم باقی زندگی, باقی 11 مہینے, باقی زندگی کے اندر اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں, پھر تو اس کا فائدہ ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں, اس کے آگے گڑگڑائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب, چھوٹی چھوٹی آفتیں, چھوٹی چھوٹی تکالیف بھیجتے ہیں قوموں کے اندر, لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ گڑگڑائیں, توبہ استغفار کریں, بچیں مجھ سے, میری ناراضگی سے بچ جائیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نہیں کرتے, ایسا نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی ہم تکالیف بھیجتے ہیں, مصائب میں مبتلا کرتے ہیں, فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا, کسی اور کیفیت میں دوچار کر دیا, جب وہ نہیں ڈرتے, فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ كُلَّ شَيْءٍ, پھر ہم ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے, پھر ہر طرف سے ان کے اوپر خوشحالی آ جاتی. وہ یہ سمجھتے ہیں, اور جیسے کہ پہلی قوموں کے حالات بھی جب قرآن حکیم نے واضح فرمائے ہیں, تو کہا جب ان کے اوپر گرفت آتی تھی تو بجائے یہ کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے, استغفار کرتے, وہ یہ کہتے مَسَّ آبَاؤُنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ, او جی ہمارے آبا و اجداد کے اوپر بھی تکلیفیں بھی آتی تھیں, آسانیاں بھی آتی تھیں, کیا ہوا اگر آ گیا. یہ انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے, اور اس خطرناک بات کو اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ جی یہ پہلے بھی ہوتا آیا تھا, ایسے خام خواہ جو ہے وہ 2 رکعت کے امام اور ملا جو ہے وہ ڈراتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ایسا ہے ویسا ہے, یہ سائنٹیفک معاملہ ہے, فلانا ہے, دین کا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ كُلَّ شَيْءٍ, جب وہ گڑگڑاتے نہیں تو پھر اللہ جلدی عذاب نہیں بھیجتا, پھر اللہ خوشحالی کے دروازے کھول دیتا, جاؤ پھر عیاشی کرو. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَمْلَيْتُ لَهَا, پھر پہلے ہم نے اسے ڈھیل دی, پھر ہم نے اس کی ایسی گرفت کی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور اللہ فرماتے کہ کیا فامن اہل القرا ایاتیہم باسنا وہم وہم یلعبون, کیا رہنے والے بستیوں کے چیز سے امن میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب میری ان کے اوپر گرفت آئے اس وقت جبکہ وہ کھیل تماشا کر رہے ہیں صبح کے وقت, یا وہ رات کو سو رہے ہوں, یا دوپہر کو کیلولا کر رہے ہوں, اس وقت میری گرفت آئے ان کے اوپر. تو اللہ پھر خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے یہ رمضان کہ جس کے اندر ہمارے اوپر اتنے جو ہے وہ زیادہ آفت کا معاملہ ہوا, ہماری آزمائش ہوئی, لاکھوں جو ہے وہ اس کے اندر فوت ہوئے, لاکھوں بے گھر ہوئے. اب ظاہر ہے کہ جو ہمیں اس وقت کیفیت ہے کہ ہمیں غیروں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے, وہی کہ تنگی ہو گئی معیشت زن کا کہ وہ ہماری آ کر مدد کرے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس رب کائنات کی طرف ہم رجوع کریں, اس کی طرف لوٹ جائیں, اس سے کے آگے گڑگڑائیں, جو رب چاہتا ہے کہ یہ قوم گڑگڑائے, لعلہم یتضرعون. اور اسی طرح جیسے کہ رمضان المبارک کے متعلق جو آیات ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے مال کو حرام طریقے سے نہ کماؤ, اس کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ کہ رشوت دے کر پھر تم اپنا کام, کوئی بڑا کام نکالنے کی کوشش کرو. تو رمضان المبارک اور روزہ یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے کہ انسان کی معیشت حرام سے پاک ہو جائے, رشوت سے پاک ہو جائے, سودی کاروبار سے پاک ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ سود ایک اتنی بڑا جرم ہے, اتنا بڑا اعمال کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس قوم کے اندر, اور مسلمان قوم کے اندر ظاہر ہے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے, چنا ہے, اس کے اندر یہ اگر قائم رہا, دائم رہا, تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے خلاف میرا اور میرے رسول کا اعلان جنگ ہے. اور جیسا کہ ایک شیخ محمود ہوا کرتے تھے جنہوں نے بینکنگ کے حوالے سے, اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے, ان کا ایک سیمینار میں وہ بیان کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں تمہاری حالت یہ ہے کہ تم سجدے میں ہوتے ہو اور اللہ تمہارے خلاف جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. تم اس سے دعائیں کر رہے ہوتے اور اللہ تمہارے خلاف جنگ لڑا ہوتا ہے اس لیے کہ تم نے سود کو اتنا زیادہ اپنے سر پر سوار کر لیا. تمہارے حکمرانوں نے اس کے حق میں, سود کے حق میں جو ہے وہ رٹے دائر کی, جبکہ اسلامک عدالت نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور حکمرانوں نے اس کو جناب روک دیا کہ نہیں چلے گا, اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. تو پھر اللہ دکھاتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میرے ذکر سے میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے, اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے. پھر اسے در بدر سے مانگنا پڑتا ہے, پھر غیروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, اللہ حالات ایسے پیدا کر دے. پھر تم جتنا چاہو گے خوشحالی اور ترقی کی طرف جانا اتنا ہی اللہ تمہیں نیچے لے کر آئے گا, زیرو پر لے کر آئے گا. تو اس حرام کو چھوڑنے کا میں اور آپ ہر ایک شخص اور بحثیت مجموعی اور حکمران اور سب جو ہے وہ تہیا کرے, اس کا عہد کرے کہ ہم حت الوسع کوشش کریں گے جلد از جلد اپنی معاش کو معیشت کو حرام سے پاک کرنے کی. یہ پیغام ہے رمضان کا اور جمعے کا. اسی طرح یہ ہے کہ امت کے اندر اتحاد, ٹکڑیوں میں بٹ کر کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا. علاقوں کے صوبائیت میں فرقہ وارانہ اور جماعتوں کے اندر بٹ کر کبھی کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا. کم از کم اس کی سوچ ہمارے اندر پیدا ہو. ہمارا دشمن اللہ فرماتے کہ وہ تو سب کے سب تمہارے خلاف لڑتے ہیں, مسلمانوں تم بھی مل کر لڑو ان کے خلاف. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ترتیب جو وہ بنائی ہے دشمن نے کہ کبھی افغانستان کے خلاف, کبھی عراق کے خلاف, کبھی ایران کے خلاف, کبھی شام, ایک تقسیم کر کے اب جو ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا دوسرے قوم اس طرح تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گی اور تمہارے اس طرح جس طرح بھوکا جو ہے وہ نوالے لیتا ہے اس طرح جو ہے وہ تمہیں بانٹ دیا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا من قلت یومئذ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں, تعداد تو تمہاری ایسی ہوگی جیسے ریت کے ذرے کا اوسائے سیل, تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری مثال ہوگی سیلاب پر جو جھاگ جھنگاڑ ہوتا ہے, جو تنکے بہ رہے ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, کوئی راستہ نہیں روک سکتے, جہاں سیلاب جاتا اس کے اوپر ان کو جانا مجبور ہوتے ہیں, یہ تمہاری مثال ہو جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا بل فیکم الوہن, تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے. اب یہ لفظ ان کے لیے نیا تھا, انہوں نے کہا بل وہن یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, جب تمہاری مثال ریت کے ذروں اور سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم محبت کرو گے دنیا سے اور موت سے فرار حاصل کرو, مرنا نہیں چاہو گے, چاہے ذلت کی موت سے بعد میں مرو عزت کی موت نہیں مرنا چاہو گے تم, اور دنیا سے محبت کرو گے, یہاں سے بھی مدد مل جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی آ جائے. یہ جتنی عروج ہم نے پایا ہے, یہ پیچھے ہم نے جو پڑھی ہے ابھی تاریخ کہ طارق بن زیاد نے جا کر کشتیاں بھی جلوا دی, پیچھے سمندر ہے آگے لاکھوں کا لشکر ہے, ملک ان کا ہے اسپین, اور کھڑے ہو کر تقریر کی کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارا کسی بھی طرح دنیا کے اوپر کوئی بھروسہ رہ نہ جائے, صرف اللہ پر تمہارا بھروسہ ہو, یہ ہوگا تو عزت ملی ہے. اگر اللہ پر بھی بھروسہ نہ ہو دنیا کیا, پھر دشمنوں پر اگر انسان بھروسہ کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ کیسے ہمارا ساتھ دے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پھر اس وقت نہیں آتا جہاں شیطان اور شیطان کی ذریت ہو, وہاں رب نہیں آتا, کیونکہ وہ تو انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا دشمن ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا اور تمہارا دشمن ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اتحاد امت اور علماء کے کرنے کا کام خاص طور پر جسے قرآن نے واضح کیا ہے, ویسے تو یہ اس امت کا کام ہے, لیکن علماء جو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں, دوسروں کو بڑی اچھی اچھی نصیحت اور واضح اور تقاریر کرتے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ زوردار طریقے سے سر انجام دیں, ورنہ یہ بھی باعث بن جاتے ہیں قوموں کی تباہی کا. علماء قوموں کے اوپر لعنت اور پھٹکار, اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبیوں کی زبانی کہلوائی, لو ان الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کی زبانی پھٹکار کہلوائی اپنی قوم بنی اسرائیل پر, اس لیے کہ اللہ یتناہون عن منکر فعلوا, جو معاشرے میں منکرات بے حیائیاں بدکاریاں پھیل رہی تھی اس پر وہ روکتے نہیں تھے. اور خاص طور پر علماء کو اللہ نے کہا لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون. کیوں نہیں ان کے علماء نے، ان کے درویشوں نے، اللہ والوں نے، مشائخ نے کیوں نہیں معاشرے کو روکا جب ان کے اندر جو ہے وہ حرام کھایا جا رہا تھا اور بری باتیں پھیل رہی تھی، کیوں نہیں روکا؟ بہت برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں، صرف وہ اپنے چندے اور نظر و نیاز اور اپنی واہ واہ اور اپنی تصاویر کھچوانے کے لیے تو آگے آگے آتے ہیں، لیکن یہ کام کرتے ہوئے اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی جو ہے وہ مسندیں چھن جائیں گی. تو یہ رمضان المبارک اور قرآن کا پیغام ہے. اسی طرح یہ ہے کہ سب مل کر منظم ہو کر اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی جو ہے وہ جد و جہد کرے، اس لیے کہ جب تک دین کسی ایک خطے پر غالب نہیں ہوگا، ہم کوئی بھی دنیا کو بھی کوئی دعوت، کوئی تبلیغ کا فریضہ سر انجام صحیح طریقے سے نہیں دے سکتے. اور اللہ نے، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ اللہ نے اس قوم کو چنا ہے، یہ کہ با مقصد قوم ہے، امت ہے. یہ امت کیسے اسے جو با مقصد لوگوں پر مبنی ایک گروہ ہوتا ہے، تو اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس دین کو، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلی ولو کرہ المشرکون. اس کو غالب کرنا ہے، صحابہ نے کیا، اسی غلبے کے لیے تو یہ نکلے تھے نا. یہ دین صرف عرب کے لیے نہیں آیا تھا، پوری دنیا کے لیے آیا تھا، لہذا کہاں کہاں تک دین کو پہنچا کر چلے گئے. ابو ایوب انصاری، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، ہم اسی پر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے جنت میں جائیں گے، لیکن وہ میزبان رسول جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ خود جہاں میں نے ٹھہرنا ہوگا وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے. اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے، 90 سال کی عمر ہے، اور اس وقت قسطنطنیہ کا جہاد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں گا ساتھ. بیٹوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ جو بوڑھا ہے، جو مریض ہے، جو لنگڑا ہے، اس پر کوئی سختی نہیں کہ وہ ضرور نکلے. انہوں نے بھی آگے سے قرآن کی آیت پڑھ دی، سورہ توبہ کی، انفروا خفافاً وثقالاً، نکلو اللہ کی راہ میں چاہے ہلکے ہو یا بوجھل. کیا ہوا، میں بوڑھا ہوں، میں نکلوں گا. لہذا وہ نکلے، راستے میں بیمار ہو گئے، تو کمانڈر سے کہا کہ اگر میں فوت بھی ہو جاؤں تو ادھر تک میری لاش کو لے کر جانا جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہوگا. اور آج اس میزبان رسول کی قبر، ان کا مزار معلوم ہے کہاں ہے؟ استنبول کے قلعے کی دیوار کے ساتھ، ترکی میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سال سارا جو اپنی مرضیوں سے گزارے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اس میں کچھ نمازیں پڑھ لے، کچھ ذکر و اذکار کر لیا، کچھ صدقہ و خیرات کر دیا. عروج تب ملے گا جب ہم یہ دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں، اور منظم طریقے سے کریں. اکیلے اکیلے نہیں ہوتا، یہ کسی ایک لیڈرشپ، ایک قیادت کے تحت ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ وہ تو بات چونکہ اس حوالے سے آ گئی تھی جو ہمارے معاشرے میں غیر ایک فلانی کے ساتھ بڑی تیزی سے، اس لیے کہ یہ ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں تو ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے، لیکن ان کے اندر اتنی فحاشی، اریانی، بے حیائی کہ جس سے ان کی وہ طاقت، ایمانی غیرت جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر ان کو جس طرح چاہو کنٹرول کر. یہ باقاعدہ ان کے پروٹوکولز کے اندر موجود ہے، یہودیوں نے کس طرح غیر مسلمانوں کے اوپر غلبہ پانا ہے. اور یہی ہمارے جو مشرق ہے، جسے سونیا گاندھی نے بھی کہا تھا کہ اب تو صرف ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے ان کو، ہم ان کی ثقافت کو فتح کر چکے ہیں، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس لیے اس کے حوالے سے کام کرنا. اور آخری بات یہ ہے کہ کسی بھی طور پر یہود اور نصارہ اور مشرقین کو اپنا دوست نہ بنایا جائے. ہاں لین دین ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے، لیکن ایک یہ ہے کہ دوست بنا لینا ان کو، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لینا، ان کے ساتھ رشتہ ولایت قائم کر لینا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنا دین نہ چھوڑو. تو رمضان المبارک کا یہ پیغام ہے، یہ جمعۃ الوداع کا یہ پیغام اور اعلان ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے دین کی طرف رجوع کریں خلوص نیت کے ساتھ، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے مرد الزام ٹھہرائیں. اور یہ ہے کہ جس طرح اب ہمارے اخبارات کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے کالم، زلزلے کے حوالے سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہے، کوئی کہہ رہا وہ ہے، تو بجائے ہم ان مباحث کے اندر پڑ جائیں، اور اصل نصیحت جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی، جسے اللہ کہتا ہے کہ کاش وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے، اگر اس سے ہم پھر محروم رہ گئے تو پھر یہ ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان بھی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی آفت لے کر آئے، بجائے یہ سعادتیں اور رحمتیں لے کر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے اوپر. اور جیسا کہ اب امریکہ کی جو ہے وہ پر توڑ رہا ہے، کسی اور شکار کا وہ منتظر ہے کہ کس کو میں شکار کروں. اور ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں چھوڑے گا وہ، पॉलिसी उनकी वही है, या कभी गाजर दिखाएंगे कभी छड़ी दिखाएंगे, और करना उन्होंने यही है कि हमारा शिकंजा उन्होंने डालना है, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है। लिहाजा उससे पहले पहले, जैसे अल्लाह कहता है कि उस बड़े अजाब से पहले तुम होश में आ जाओ, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।